بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ہمارے نوجوان بچوں کو اللہ پاک قرآن پاک سنانا مبارک فرمائے، بالخصوص ہمارے عزیز طٰہٰ صدیقی سلمہ نے جو آج قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور ایک دن پہلے ابھی حافظ زید صاحب نے اور سلمہ نے اور پھر حافظ حارث قاضی سلمہ نے اور طٰہٰ داؤد شفیق سلمہ ان تمام بچوں نے جو ہمارے یہاں سے حفظ مکمل کیے، اور ہمارے رئیس بھائی کے بچے ماشاء اللہ تعالیٰ، ویسے اور بھی ان تمام کو ہماری طرف سے مبارکباد ہے، اور ان کے والدین کو، سرپرستوں کو، ان کے بھائیوں بہنوں کو بھی اللہ پاک مبارک فرمائے. یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے کہ ہم اپنے سامنے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھتا ہوا سن لیں، اپنے ہی آنکھوں کے سامنے ہم ان کو حافظ قرآن بھی دیکھ لیے، ان کے پیچھے ہم نے تراویح بھی پڑھ لی. والدین کے لیے سب سے بڑا سرمایہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طریقے کے بنا کے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اور مسافروں کی آمد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ کچھ ایسا رکھا ہے کہ پرانے مسافروں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، پھر نئے مسافر آتے ہیں، پھر پرانوں کو بلاتے ہیں، پھر نئے آتے ہیں. تو جو پرانے مسافر ہیں وہ اپنے پیچھے تیار کر کے جائیں دنیا میں رہنے سہنے کو، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے انداز کو. قرآن کریم یہی سکھاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ پاک نے یہودیوں سے پوچھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آ رہی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور اس کے بعد میں کہا اپنے اولاد سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بندگی کرنے والے، کس کی عبادت کرنا ہے، کس کی بندگی کرنا ہے، کس کی مانو گے. قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور ابراہیم کے اور اسماعیل کے اور اسحاق کے معبود، جو کہ سب کا ایک ہی معبود ہے، اس کی ہم بندگی کریں گے. تو ہر نبی کو اپنی اولاد کے بارے میں، ہر صحابی کو اپنی اولاد کے بارے میں، ہر ولی کو اپنی اولاد کے بارے میں، ہر دیندار آدمی کو اپنی اولاد کے بارے میں سب سے اہم سوال جو کرنا ہے، پوری زندگی سے متعلق، پوری زندگی سے متعلق، کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت ہوگی، شیطان کی ہوگی، نفس کی ہوگی، خواہشات کی ہوگی، غیروں کے طریق کی ہوگی، کس کی ہوگی بندگی، کس کی چلے گی. تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب ہم اگر اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد میں دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے. اس لیے سب کو اس کی فکر کرنی ہے، اور اصل اسی بات کی ہی فکر کرنی ہے. اپنے علاوہ اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے اولاد کے لیے، ان کے دین کے لیے، اور ان کی آخرت کے لیے، ان کے اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے تعلق کے لیے ہی کوشش کرنی ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ جو اداروں کی کوششیں ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، مدرسے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، ان سب چیزوں سے بھی میرے بھائیوں یہی مقصود ہے. اس ملک کے اندر بھی ہم اپنی اولاد کے علاوہ دوسرے انسانوں کے اندر بھی یہی چاہنا ہے، دوسرے مسلمانوں کی اولاد کے لیے بھی یہی چاہنا ہے، اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی یہی چاہنا ہے. مسلمان بچوں کے لیے بھی یہی چاہنا ہے، مسلمان بچیوں کے لیے بھی یہی چاہنا ہے، ساری نسل انسانیت کے لیے یہی چاہنا ہے، بالخصوص بنات مریم کے لیے بھی یہی چاہنا ہے. مریم کی بیٹیوں نے آج جو دنیا میں تماشا کیا ہوا ہے ناقابل بیان ہے. مریم کی روح تڑپتی ہوگی، مریم کی عصمت کو پتہ نہیں کس قدر دھکا لگتا ہوگا، ان کی عفت کو، ان کی پاک دامنی کو، ان کی طہارت کو، ان کی صدیقیت کو، ان کی قنوتیت کو، کہ مجھ کو ماننے والے، میرے بیٹے کو ماننے والوں نے کیا حشر دنیا کا کیا ہوا ہے. سارے دریاؤں کا پانی ان کے سامنے شرم سے پانی ہو جاتا ہے جب ان کی بے حیائیوں کو دیکھتا ہے. اس پر محنت کرنی ہے امت مسلمہ کو، کہ مسلمان ہی ذمہ دار ہے. اصل ہی مریم کے حقدار مسلمان ہیں، اصل ہی عیسیٰ ابن مریم کے حقدار مسلمان ہیں، چونکہ سچے ایمان لانے والے ان پر یہی ہیں. تو اس لیے اس ملک کے اندر خاص طور پر برادران ملک کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر لانا ہے، اور اپنے اندر بھی اسلام کی صحیح تصویر رکھنا ہے، اور خود اسلام کا سچا اور صحیح نمونہ بننا ہے. بولنے اور سمجھانے کے اعتبار سے بھی آدمی صحیح اسلام کو جانے، صحیح اسلام کو بتا سکے، اور کرنے کے اعتبار سے بھی آدمی صحیح اسلام کو پہچانے اور اس پر عمل کرے. اور صحیح اسلام کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسائل ہوتے ہیں. صحیح اسلام صحیح مسائل، غلط مسئلے غلط اسلام. اور صحیح مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ جو علماء کرام کی تحقیق کے مطابق ہوتے ہیں. اور غلط مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ جو علماء کرام کی تحقیق کے مطابق نہ ہوں، جہلا کے طریق کے تحقیق کے مطابق ہوں. جو جاہلوں نے تحقیق کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ مسئلے غلط، تو وہ دین غلط. جو عالموں نے تحقیق کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ مسئلے صحیح، تو وہ دین صحیح. یہ قاعدہ ہے، قرآن میں یہی ہے، حدیث میں یہی. سب کو یہ پتا ہے اجمالی طور پر کہ قرآن اور حدیث میں اللہ نے دین رکھا ہے، مگر یہ نہیں پتا ہوتا کہ قرآن اور حدیث میں ہے کیا. چونکہ سب کو یہ معلوم ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو کہ قرآن اور حدیث میں صحیح بات ہے، تو ہر آدمی اپنی بات کو قرآن کے ٹیکے کے ساتھ سناتا ہے، ہر آدمی اپنی بات کو حدیث کے ٹیکے کے ساتھ سناتا ہے. اس کے ساتھ کوئی حدیث کا تبکہ لگا دیتا ہے، قرآن پاک کی آیت کا تبکہ لگا دیتا ہے، نہ وہ قرآن ہوتی نہ وہ حدیث ہوتی. چونکہ اگر وہ قرآن اور حدیث ہے تو پھر یہ علماء کرام زندگی بھر اپنی خرچ کر کے، اپنے آرام کو قربان کر کے، اپنی راحتوں کو قربان کر کے، دنیاوی اسباب معیشت کو قربان کر کے، اور لوگوں کی طرح سے دنیا کمانے کے نظام کو قربان کر کے جو زندگیاں لگا دیتے ہیں اور اخلاص سے لگاتے ہیں، اور تحقیقی مقصود ہوتی ہے اور کوئی چیز اس میں مقصود نہیں ہوتی بلکہ نفع کے بجائے الٹا نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں. اگر لوگوں کے موافق مسئلے بولیں گے تو ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، لوگوں کی مخالفت مولے کے جو مسئلے بولتے ہیں تو ان کو جو آدمی چار پیسے دینے والا ہو وہ بھی نہیں دیتا. تو یہ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی اسلاف والا جو طریقہ ہے وہ زندہ رہے، صاحب کرام نے قرآن حدیث جو سمجھائے وہ زندہ رہے. قرآن پاک کا مطلب وہی ہے جو صحابہ نے سمجھا، حدیث شریف کا مطلب وہی ہے جو صحابہ نے سمجھا ہے. بھلے سے بعض باتیں براہ راست قرآن اور حدیث میں نہ ملتی ہوں، لیکن اگر صحابہ کی وہ سمجھی ہوئی ہیں تو وہ قرآن اور حدیث ہی سمجھے ہوئے ہیں. منقولات کے اندر، منقولات کہتے ہیں قرآن کی، دین کی ایسی باتوں کو جن کا تعلق عقل سے نہیں ہوا کرتا، کیونکہ مذہب کی بات کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا. وہ باتوں میں صحابہ کرام اگر کوئی بات بولتے ہیں تو علماء کے نزدیک بالاتفاق یہ مسئلہ طے ہے کہ وہ قرآن اور حدیث ہی کی بات ہوتی ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات فرمائی ہوئی ہے، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ جو ہے نا وہ عادل ہیں. عادل جن کے تقوے پر، جن کی دینداری پر، جن کے صدق پر، سچائی پر اعتماد کیا جائے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولیں گے، ہم سے سیکھ کر ہی بولیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے عدول ہونے کا. اصحابی کنجوم والی جو حدیث ہے اس کے الفاظ کے بارے میں تو پھر بھی علماء کرام میں اختلاف ہے کہ حضور کے یہ الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن الصحابۃ کلہم عدول یہ سب مانتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا جملہ ہے. سب کی عدالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، سب عادل ہیں. یہ سمجھیے کہ سب اپنی جگہ پر عدالت ہیں، سب جج ہیں. اگر انہوں نے کوئی بات دین کی کہی جو بظاہر ہم کو قرآن و حدیث میں نہیں بھی ملتی ہے تو وہ قرآن و حدیث ہی کی ہے، کیونکہ وہ حضور سے سیکھے بغیر نہیں کہہ سکتے وہ بات، نقل سے متعلق جو بات ہے اس میں یہ فیصلہ ہے تمام صحابہ کا، تمام تابعین کا، تمام علماء کا، خود صحابہ کا بھی. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی مسئلے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان من السنت کذا، سنت میں ایسا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سیکھا ہے، کیونکہ اور کسی چیز کو سنت بولتے نہیں تھے. اور ایسے ہی دیگر صحابہ کے بارے میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ لوگ ہیں کہ انہم اعمق الناس علما وابرهم قلوبا واقلهم تکلفا. صحابہ کی صفت بحیثیت مجموعی 100% سب میں یہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ عمیق علم والے تھے، گہرے علم والے، اور سب سے زیادہ نیکی کا دل رکھنے والے تھے، تقوی کا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے. تکلف نہیں تھا ان کے پاس، یہ ہے تو یہ ہے، یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، کوئی بات ذہن میں نہیں ہے، علم میں نہیں ہے، نہیں ہے، مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے. آئی بائی شائع کرنے کی عادت، بات بنا دینے کی عادت، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ ہوگا، شاید ایسا ہو جائے، شاید، یہ نہیں تھی عادت وہاں پہ. ان کی زندگیوں میں تکلف نہیں تھا، ان کے کھانے پینے میں تکلف نہیں تھا، ان کے رہنے سہنے میں تکلف نہیں تھا، تکلفات کی زندگی نہیں جیتے تھے وہ لوگ. لیس عباد اللہ المتکلفین، اللہ تعالیٰ کے سچے بندے جو ہوتے ہیں وہ تکلفات والے ہوتے ہی نہیں ہیں، کہ خاص قسم کا پہننے میں، خاص قسم کا کھانے میں، خاص قسم کا رہنے سہنے میں، بات چیت میں خاص چبا چبا کے بولنا، تکلف سے بولنا، یہ صحابہ کی عادت نہیں تھی. اسی وجہ سے یہ انسانی کمالات میں شمار نہیں ہوتی. یہ چیزیں جو صحابہ میں تھی وہی انسانی کمالات میں شمار ہوتی ہیں. کمال کی بات یہ ہے، جو چیز صحابہ میں نہیں تھی وہ انسانی کمالات میں شمار نہیں ہوتی، انسانی عیب میں شمار ہوتی ہیں. انسانوں کے لیے عیب ہے تکلف کرنا. آدمی رہے سادہ انداز میں، رہے سادہ، بولے سادہ، کھائے سادہ، پیے سادہ، رہے سادہ، پہنے، ان کے پاس تکلف نہیں تھا. تو اخلاق کے اعتبار سے بھی ایسے ہی، عادات کے اعتبار سے بھی ایسے ہی، بات چیت کے اعتبار سے بھی ایسے ہی. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا. تو اس لیے سب علماء کی تحقیق یہ ہے کہ صحابہ نے جو قرآن پاک سمجھا اور حدیث مبارکہ سمجھا وہی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کل مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جگہ جگہ یہ تقریریں ہو رہی ہیں کہ صاحب یہ سب تراوی وراوی کا چکر نہیں ہے اسلام میں، یہ نہیں ہے، ٹی وی پہ آ کے کوئی بول رہا ہے، کوئی ٹی وی پہ بول رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، صاحب یہ سب نہیں ہے، نہ صحابہ نے پڑھی ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، یہ سب بولنے والے سارے پاگل ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے. لیکن یہ بے عقلی کی باتیں ہوں گی بول کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دی تھی، اس لیے امت کو ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اب جو بچے گا بچے گا، جو نہیں بچے گا تو وہ سیلاب میں بہ جائے گا. یہ تو ہے ہی سیلاب کا دور، جگہ جگہ سیلاب آ رہے ہیں، تو دین میں بھی سیلاب آ رہے ہیں، علم میں بھی سیلاب آ رہے ہیں، افکار میں بھی سیلاب آ رہے ہیں، عقیدوں میں بھی سیلاب آ رہے ہیں، نظریات میں بھی سیلاب آ رہے ہیں، مسائل میں بھی سیلاب آ رہے ہیں. بہیں گے لوگ، بے شمار لوگ بہیں گے. ظاہر ہے بہتے بہتے ہی تو دنیا خالی ہوگی، ورنہ تو پھر بھری ہوئی رہے گی تو قیامت کیسے آئیں گی، اس کو بھی تو آنا ہی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے دین کو بچانا ہے، اپنی اولاد کے دین کو بچانا ہے. جیسے قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنا ہے، پھر قرآن پاک کو حفظ سے پڑھنا ہے، پھر قرآن پاک کے علوم کو سیکھنا ہے. آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں اس بات کی بھی فکر کریں کہ وہ بچے عالم کا کورس بھی پورا کر لیں، اور اگر اپنے بچوں کو خالص علم دین کا شوق ہو جائے اور وہ عالم ہی اور مفتی ہی اور دین کا داعی ہی بننے کو ترجیح دے، تو ہرگز اس کی فکر نہ فرمائیں کہ ان کی دنیا کی بھی ہم کچھ فکر کر لیں. دنیا کی فکر تم سے زیادہ تمہارا رب کرنے والا ہے، تم سے زیادہ ان کا رب کرنے والا ہے، اور کیا ہوا ہے اس نے، مقدر اس نے بنا دیے ہیں سب کے، جس کو جس مقدر سے ملنا ہے، جیسے ملنا ہے، جس راستے سے ملنا ہے، جتنا ملنا ہے، اس کے لیے جو اسباب بننے ہیں وہ بنیں گے، وہ کہیں نہیں جائیں گے. جیسے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے مقدر کا پتا تھا کہ یہاں ہونے والا ہے، ان کا یہ مقدر ہے، کسی کو بھی یہ پتا نہیں تھا جب وہ پیدا ہوا تھا، جب بچہ تھا، کہ اس کا یہ مقدر ہے کہ آج وہ یہاں بیٹھے گا، آج وہ امریکہ میں ہوگا، آج وہ یہاں کا سٹیزن ہوگا، آج اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے، اس کے پاس ایسا مکان ہوگا، اس کے پاس ایسی گاڑی ہوگی، وہ ایسا کھائے گا، اس کا بزنس ایسا چلے گا. جیسے آپ کو اپنے مقدر کا پتا نہیں تھا، ایک چیز سامنے آئی اور کیا کچھ سامنے کچھ آیا، کیا کچھ سامنے کچھ آیا، پڑھا کچھ، پڑھا کچھ رہے، خود کچھ پڑھائے اور پڑھا کچھ رہے، خود پڑھا کچھ ہے، کام کچھ اور کر رہے ہیں، نوکری ایک پڑھنے کی، ایک تعلیم حاصل کی ایک نوکری کے لیے کر رہے ہیں دوسری، یا وہی پڑھے پھر وہی نوکری کی، تو اصل اللہ تبارک و تعالی نے جیسے یہ مقدر بنائے ہیں نا، دینداروں کے بھی مقدر بنائے ہیں، حافظوں کے بھی مقدر بنائے ہیں، عالموں کے بھی مقدر بنائے ہیں، اور مفتیوں کے بھی مقدر بنائے ہیں. اور اگر اللہ قبول فرما لے اور آدمی ڈھنگ سے لگ جائے نا، تو پھر اس کے دنیا کے مقدر کو بھی دوسرا آدمی نہیں پا سکتا. مولانا عبد الماجد دریابادی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، اور علی گڑھ ہی کے فارغ ہیں پرانے. پہلے جب علی گڑھ میں پڑھتے تھے تو دہریے بن گئے تھے، چونکہ پہلے علی گڑھ کا پڑھا ہوا دہریہ ہوتا تھا، یعنی علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہونا اس کے دہریہ ہونے کی سند ہوا کرتی تھی، کیونکہ پڑھایا ہی اس انداز سے جاتا تھا وہاں، کیونکہ علی گڑھ کا بنانے والا خود ہی دہریہ ہے. سر سید جو ہے نا دہریوں میں سے ہی شمار ہوتے ہیں نا. سر سید احمد خان جو ہے وہ عقیدوں میں بہت گڑبڑ کرتے تھے، اور گڑبڑ کر کے ہی مرے آخر تک، یعنی توبہ بھی نہیں کی پھر، اس لیے ان پر اسلام کا حکم نہیں ہے. وہ معجزات کو نہیں مانتے تھے، وہ معجزات کو نہیں مانتے تھے، جنت و جہنم کو نہیں مانتے تھے، ایسی جس شکل کے اندر ہم مانتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور اسی طریقے پر اعمال کی جزا سزا کو ایسے نہیں مانتے تھے. وہ سب میں تاویل کرتے تھے، نصوص کا مطلب بدلتے تھے وہ. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ جس انداز پہ انہوں نے دنیا چاہی مسلمانوں کی، کہ بھائی مسلمانوں کی دنیا بن جائے، دین چاہے بنے نہ بنے، یہ مسئلہ تھا ان کا. جیسے دنیا والوں کی دنیا بن رہی ہے تو مسلمانوں کی دنیا کیوں نہ بنے، یہ ان کے دماغ میں تھی بات. وہ بیچاروں نے محنت کی، اور آدمی جس لائن پہ محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس کا ثمرہ دیتا ہے، تو دیا بھی. بہت لوگوں نے دنیا بنائی اس کے ذریعے سے، مگر پھر بعد میں اللہ کا کرم یہ ہوا کہ علی گڑھ میں تھوڑا دین داخل ہو گیا. اور علی گڑھ میں دین داخل ہونے کا سبب جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنے، تبلیغ کا کام پہنچایا وہاں پہ. میں علی گڑھ یونیورسٹی میں 15 دن جماعت میں رہا ہوں ایک مرتبہ، اور ایسا لگتا تھا جیسے میں خانقاہ میں ہوں. کیا علی گڑھ کی مسجد میں تہجد کے وقت پر لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور ذکر جہری ہوتا تھا باضابطہ وہاں پہ، اس دنوں کے اندر جب میں تھا وہاں پہ، پورے تبلیغ والے جمع ہو کے کرتے تھے. پروفیسرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی تھے اس میں، یہ بھی تھے، اسی کے کیمپ میں تھے، کیمپ میں جماعت ہماری ٹھہری ہوئی تھی، پروفیسروں کے ساتھ ہی میرا جانا ہوا تھا. تو خیر یہ ہے کہ دینداری آئی اس میں، تو پھر اس کے خواص کو بھی اللہ پاک نے توفیقیں عطا فرمائی. تو اس میں عبد الماجد دریابادی جو ہیں وہ علی گڑھ کے تھے، اور علی میاں ندوی، اور وہ دونوں ساتھ پڑے ہوئے ہیں. تو مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا کہ علی میاں ندوی نے خالص دین کا راستہ اختیار کر لیا. میں نے کہا کہ یار اس میں مسجد کا ملہ بنے گا، امام بنے گا، اور اس کے علاوہ ملے گا کیا اس کو؟ روٹی کا محتاج رہے گا، سارے محلے والوں سے توشہ منگا کے کھائے گا، یہی کرے گا. میں نے سوچا کہ بھائی میں اپنی دنیا چمکاؤں. تو انہوں نے فرمایا کہ بعد میں پتا چلا کہ میں تو اس کے سامنے بھیک منگا ہوں، وہ نکل گیا آگے. پھر اللہ نے اس کو جو دنیا دی، اس کے بعد اللہ نے جو اس کو عزت دی، ہم اس کی عزت کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکے. وہ پورے 120 ملکوں کے اندر جو ہے نا بیتاج کا بادشاہ بن کے پھرتا تھا، اور سب جگہ کے لوگوں نے اس کو جناب والا اپنے انسٹیٹیوٹس کے، اپنے اداروں کے سرپرست بنایا، یہ کیا وہ کیا، عالم عرب میں الگ مشہور، عالم عجم میں الگ مشہور، جہاں جاتے تھے پوری دنیا میں بڑے بڑے شیوخ جو ہے نا، سونے کے پریاں، سونے کے چڑیاں جو ہے نا، وہ ان کے ساتھ آگے پیچھے پھرتے تھے، ایک اشارہ کرے تو بڑے سے بڑا محل تیار ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ وہ آدمی زاہد تھے. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زاہد مزاج تھے، بالکل اپنے ساتھ دنیا نہیں رکھتے تھے وہ. حتیٰ کہ جو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جانے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آخر وقت تک ان کے یہاں کا 4-5 آدمی جمع ہو جائے تو 4-5 آدمیوں کو ایک قسم کی پیالی میں چائے نہیں آ سکتی تھی. 5 آدمیوں کے سامنے 5 قسم کی پیالیاں ہوتی تھی. ہوتا نا جیسے 1 روپے 2-3 پیالیاں لائی، اس میں سے 1 ٹوٹ گئی، پھر 2-3 لائی اس میں سے دوسری ٹوٹ گئی، پھر 3-4 لائی اس میں سے تیسری ٹوٹ گئی. تو کسی نے ایک یعنی سٹ جو ہوتا ہے نا چائے کا، کبھی ان کے گھر میں ایک سٹ میں چائے کسی نے نہیں پی. جبھی بھی 5-7 آدمی جمع ہوئے تو ان کو 5-7 قسم کی پیالیوں میں چائے ملتی تھی. جو علامت ہوتی تھی وہ جو ٹوٹا پھوٹا ہے بس وہی ہے گھر میں. تو زاہد تھے بہت زیادہ، دنیا کو انہوں نے اپنے ساتھ نہیں رکھا. لیکن یہ ہے کہ اصل غنا تو نفس کا غنا ہے، اگر وہ چاہتے تو کیا نہ لیتے، بہت کچھ لے سکتے تھے. تو یہ ہے کہ اگر آدمی کو دین ڈھنگ سے مل گیا اور اللہ پاک نے اس کے دین کو قبول فرما لیا، تو پھر دنیا کیا چیز ہے میرے بھائی؟ دنیا تو اس کے قدموں میں ہوتی ہے، دنیا دار اس کے قدموں میں ہوتے ہیں، ساری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے. تو دنیا کی عزت اور دنیا کی دولت اور دنیا کی راحتیں یہ تو لوگ اس کو پہنچا کر سعادت حاصل کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، احسان مانتے ہیں، تو اب آخرت تو اس کی بن ہی جاتی ہے، آخرت اللہ پاک کیسے کچھ نوازیں گے اس کو، بشرطے کہ اللہ کے یہاں اس کو قبولیت مل جائے اور اس کی چیز ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے. تو یہ ہے اصل جو اپنی اولاد کے لیے کرنے کا ہے کام، کہ ہم اس ملک میں رہ کر بھی ہمیں اسی انداز پہ سوچنا ہے، نہیں یہ تو مادیت کا ملک ہے، یہ دنیا داری کا ملک ہے، یہاں دنیا ہونا چاہیے، تو یہ سب نادانی ہے. نہیں، یہاں پر بھی اصل دین ہی ہے، آپ یہاں پر بھی اصل دیندار کو ہی چمکتا دیکھو گے آنے والے زمانے میں، یعنی یہاں پر بھی اصل دیندار کو ہی آنے والے زمانوں میں مقبول دیکھو گے، اسی کو عزت والا دیکھو گے. کیوں؟ اس واسطے کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے، ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے. ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافقوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. اللہ نے بہت بڑی گالی دے دی ہے ایک اعتبار سے، بہت موٹی گالی دی ہے، یعنی جس نے عزت کو ایمان سے، اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے ہٹ کر سمجھا، اس کو خود اللہ نے منافق کہہ دیا. اب اس سے بڑی اور کیا اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے، اور کیا کہا جائے گا ایسے آدمی کو؟ ولکن المنافقین لا یفقہون. اور دو باتیں فرما دی، ایک تو ایسوں کو منافق کہہ دیا، دوسری بات یہ کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، یہ بھی کہہ دیا. منافق ہو اس کے ساتھ تھوڑی عقل ہو پھر بھی صحیح تھا. لا یفقہون کا مطلب ہے کہ فقہ نہیں ہے وہاں پہ، سمجھ نہیں ہے وہاں پہ، بے سمجھی کی باتیں کر رہے ہیں، اور کہنے والے کے دل میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ منافق کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین کرنا ہے، اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے مذہب کے بارے میں یقین رکھنا ہے کہ مذہب حق ہے، اور اس مذہب ہی کے ساتھ اللہ نے عزتیں رکھی ہیں، اس مذہب ہی کے ساتھ ترقیات رکھی ہیں، اس مذہب ہی کے ساتھ امن رکھا ہے، اس مذہب ہی کے ساتھ میں عزت رکھی ہے، اس مذہب ہی کے ساتھ میں نصرت رکھی ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں، رحمتیں، امن اور نصرت اور عزت اور مودت یہ سب اسی مذہب کے ساتھ میں جوڑی ہوئی ہیں، بشرطے کہ مذہب ہماری اولاد میں صحیح ڈھنگ سے آ جائے. ہم میں آ جائے گا تو ہمارے ساتھ ہے، ہماری اولاد میں آ جائے گا تو ہماری اولاد کے ساتھ ہے، پورے انسانیت میں آ جائے گا تو پوری انسانیت کے ساتھ میں ہے یہ چیز. اور یہ تو چند روزہ ہے، دنیا چند روزہ ہے، ایسے بھی گزر جائے گی ویسے بھی گزر جائے گی، جیسی اب تک گزری ویسے بھی گزر جائے گی، اور اچھی ہو کر بھی گزر جائے گی، تھوڑی بگڑ کر بھی گزر جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو گزرنا ہے اس کو. تو شاہی محل کے اندر کوئی رہے وہ بھی ہے، اور کوئی محلات کے سامنے چھجوں کے اندر رہتا ہو، وہ دونوں کے اوپر سورج برابر نکلتا ہے، دونوں پر سورج برابر ڈوبتا ہے، دونوں پر سے سردیاں برابر گزرتی ہیں، دونوں پر سے گرمیاں برابر گزرتی ہیں، دونوں کے ساتھ میں معاملات ہیں، خوشی اور غم ان کے ساتھ میں بھی ہے، خوشی اور غم ان کے ساتھ میں بھی ہے، مزے ان کے ساتھ میں بھی ہے، مزے ان کے ساتھ میں بھی ہے. یہ نہیں کہ چھجوں میں رہنے والے مزے نہیں اڑاتے، ان کے مزے الگ ہیں، اللہ پاک نے بس مزہ دینا جس کو طے کر لیا ہو. اللہ کے سسٹم کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے میرے دوست. اللہ پاک کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، چیز چھوٹی ہو بڑی ہو اسے کوئی بحث ہی نہیں ہے. وہاں پہ آپ دیکھ لیجیے چیونٹی جو ہے کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اسی میں اس بیچاری کا دھڑ بھی ہے پورا، اس میں اس کے پیر بھی ہیں، اس میں اس کا سر بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا منہ بھی ہے، اس کے اندر برین ہے، تو کتنا ہوں گا وہ. اس کو بھی ایسے ہی مزے ملتے ہیں جیسے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں، ان کے پاس میں بھی توالد و تناسل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اور آپ کے پاس ہے، ان کے پاس میں بھی مکانات کا سسٹم ایسے ہی جیسے ہمارے پاس ہے، ایون ان کے پاس میں بھی ذخیرہ اندوزی کا نظام ہم سے بہتر ہے. ہم لوگ مہینے بھر کی فکر میں رہتے ہیں، وہ لوگ چھ مہینے کی فکر میں رہتے ہیں، کیونکہ چھ مہینے کا جمع کرنے کا سسٹم ہے ان کے پاس، ایک چیونٹی کے پاس. تو اللہ پاک ان کو بھی اتنے ہی مزے دے رہا ہے جتنے اپنے کو دے رہا ہے. اور کتنا دماغ ہوتا ہے وہاں پہ، کتنا وہاں باڈی ہے، کتنا گوشت ہے وہاں پہ لگا ہوا، کچھ بھی نہیں کیا بھی. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھو، یہ دوسری دنیا لے کے آتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے مائکروسکوپ کے ذریعے سے آنکھوں انسانی نگاہوں سے 3000 کم، انسانی نگاہ سے 3000 کم نمبر، یعنی کم نمبر نظر آنے والی چیز 3000 نمبر، اتنے بڑی انہوں نے اس سے کیا بولتے اس کو دیکھنے کی دوربین سے وہ جراثیم دیکھے. ایک جرثومہ ان کو ملا، ایک ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جو اتنی بڑی دوربین سے دیکھا گیا کہ ہماری گویا نگاہوں سے 3000 درجے کم سے، تو وہ تو ظاہر ہے ویسے تو نظر ہی نہیں آ سکتا تھا. پہلے جب ہم نے اس کو دیکھا تو 127 اس کے اطراف جو ہے نا حلقے بنے ہوئے تھے اور بالکل ان کا فگر برابر تھا، یعنی چار کونے برابر تھے، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں تھا، اور پھر اس کے بیچ میں اس کا دماغ تھا اس جرسومے کا، اس وائرس کا، وہ بھی مزے کر رہا ہے اپنا، اور وہ تو کیسے مزے کرتا ہے، وہ تو ہماری آپ کی باڈی کو کیسے ڈیمیج کرتا ہے، دیکھو سارے پریشان ہیں، ایسے یہ حافظ بھی پریشان، غیر حافظ بھی پریشان، مفتی بھی پریشان، عالم بھی پریشان، آ جاتا ہے اندر تو سارے نظام کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، بخار آ گیا، کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کیسے کیسے بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو خوش کرنے کے واسطے کوئی خاص لمٹ نہیں چاہیے، اس کو غمگین کرنے کے واسطے کوئی خاص لمٹ نہیں چاہیے، اس کو آرام پہنچانے کے واسطے کوئی خاص لمٹ نہیں چاہیے، اس کو تکلیف پہنچانے کے واسطے کوئی خاص لمٹ نہیں چاہیے۔ جس حالت میں، جس کنڈیشن میں، جس کو اللہ پاک نے رکھا ہے، اس حالت میں اس کی زندگی مزے سے مزیدار بنا سکتے ہیں، اسی کا نام ہے حیات طیبہ۔ ہم اس کو حیات طیبہ، سارے صحابہ کو اللہ نے حیات طیبہ دی، مگر کیا سارے صحابہ دیکھنے کے اعتبار سے سب یہاں سے وہاں تک ساٹھ ساٹھ ہاتھ کے تھے کیا؟ سب ہیلپ فل تھے کیا؟ سب کے مکانات بہت عالیشان تھے کیا؟ نہیں، مگر حیات طیبہ سب کو تھی، یعنی زندگی مزے کی تھی ان کی، کیوں؟ اللہ پاک ان سب سے خوش تھا، جب اللہ سب سے خوش ہو گیا تو سب کو اس نے زندگی مزے کی کر دی، جو جس حالت میں اسی کو اس میں مزہ کر دیا، تکلیف میں مزہ کر دیا، تکلیف آتی تھی، تکلیف میں مزہ آتا تھا۔ اولیاء اللہ کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ کو تکلیف میں مزہ آتا تھا، ہم نے ایسے ولی اللہ دیکھے ہیں کہ ان کو تکلیف میں مزہ آتا تھا، ان میں سے ایک ہمارے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان کو تکلیف میں مزہ آتا تھا، انہوں نے اپنے پیر کا قصہ سنایا کہ ان کو تکلیف میں مزہ آتا تھا، ان کے پیر کی پیٹ میں پھوڑا ہو گیا تھا، وہ دوا بھی نہیں لگاتے تھے، ہمیشہ خارش ہوتی رہتی تھی اس میں، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس کی دوا داروں کیوں نہیں کرتے، آرام مل جائے گا، کہیں گے یار جس کو اسی میں آرام ہو وہ کیا دوا لگائے، انہوں نے لگائی نہیں دوا، پھر تک کہیں گے اس میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، یہ چم چم کرتا ہے، جب یہ کھجاتا ہے تو اس میں مجھے مزہ آتا ہے، جس کو اللہ اس میں مزہ دے دے، اب وہ کیوں کھجا کے اس کو ختم کرے گا؟ وہ ایک عجیب شان ہے اللہ پاک کی کہ ذائقہ کس میں ڈالنا ہے، مزہ کس میں ڈالنا ہے۔ تو یہ ہے بات، حیات طیبہ اس کا نام ہے۔ تو اس لیے اصل چیز مذہبی زندگی ہو جائے ہماری اور آپ کی، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے، تو قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا، اس کا رواج ہو گھروں کے اندر بھی باہر بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں گزرتے تھے کسی گلی کوچے سے تو فرما دیتے کہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم کون سے قبیلے کے، کون سے خاندان کے لوگ ہو۔ باہر سے ہی پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیسے، صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے کی جو آواز باہر آتی رہتی ہے ہر گھر سے، اس کے انداز سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ کون سے قبیلے والوں کا انداز ہے یہ پڑھنے کا۔ ہر گھر سے قرآن پاک کی بن بناہٹ باہر آ رہی ہوتی تھی، شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کے طریقے سے قرآن شریف پڑھنے کا بچوں کے، بچیوں کے، بڑوں کے آتا تھا آواز، تھوڑا تھوڑا سا ہلکا سا آتا رہتا نا باہر، اس سے پتا چل جاتا تھا کہ کون سے قبیلے کے لوگ پڑھتے رہتے ہیں اس گھر کے اندر، اس یہاں کون سی فیملی رہتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو قبیلے الگ الگ تھے، ان کے بولنے کا انداز الگ، ان کے پڑھنے کا انداز الگ، ان کے لہجے ہوا کرتے تھے۔ تو غرض یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں قرآن پاک کی تلاوت کا رواج عام ہو۔ ہم نے ایسے گھر دیکھے ہیں اور ایسے گھروں کے بارے میں سنا ہے کہ جن کے پاس اس کا اہتمام بڑا رہتا تھا کہ بھئی قرآن پاک ہمیشہ پڑھا جاتا رہے، کوئی نہ کوئی پڑھتا رہے، بس کوئی نہ کوئی قرآن شریف پڑھتا رہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہم گئے تھے، یاد ہے، وہاں پر انہوں نے کیا بتایا، یہی بتایا ان کے سجادہ نشین نے کہ اس مزار کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں 24 گھنٹے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ اس کے قریب میں مسجد ہے، حضرت کی خواہش یہ تھی کہ میرے پاس کوئی قرآن شریف پڑھتا رہے، اللہ نے ان کی خواہش کو ایسے قبول فرمایا کہ دودھیا میں ہے ان کا مزار، دودھیا ہم گئے تھے پاک پٹن سے قریب، پاک پٹن جاتے ہوئے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پہلے دودھیا ایک جگہ ملتا ہے، وہاں پہ ہے ان کا مزار پاکستان میں۔ تو وہاں یہ ہے کہ کیا بات ہے پتہ نہیں، کسی نہ کسی کو اللہ توفیق دے دیتا ہے، وہاں کے لوگ قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں اور بچے وہاں حفظ بھی کرتے رہتے ہیں، اور رات میں بھی ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پڑھتا ہی رہتا ہے، رات کا 1 بجے 2 بجے 3 بجے اٹھ کے دیکھیں گے آپ کوئی نہ کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہوگا، 24 گھنٹے قرآن شریف پڑھا جاتا رہتا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام کی قبور کے اندر سے جو آواز آئی قرآن شریف کے پڑھنے کی آئی، صحابہ کرام اپنی قبروں کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور یہ حضرات صحابہ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے، ان کی کرامتوں کے لیے اور ان کو مزہ اس میں آتا تھا۔ بزرگان دین کو مدعی نماز میں آتا تھا. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب سنا فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنت میں نماز کا موقع ملنے والا ہے تب تو وہ جنت ہے، نہیں تو کاہے کی جنت ہے یار، یہ بولتے تھے. اگر ہمارے پاس حور بھی آئے گی تو ہم کہیں گے کہ بھی میرے ساتھ نماز میں کھڑی ہونا تو کھڑی ہو جا ورنہ کہیں چلی جا، میں یہی بولوں گا اس سے، یہ بولتے تھے سنا وہ. تو ان لوگوں کو نماز میں ایسی لذت آتی تھی، ان کو قرآن پاک کی تلاوت میں ایسا مزہ آتا تھا. تو ایمان والے کو اصل قرآن سے شغف ہونا چاہیے، قرآن پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت سے، اور قرآن کے معانی کو ان کے اہل سے سمجھنے سے، قرآن کے معانی کو ان کے اہل سے سمجھنا. قرآن کے معانی کو خود سمجھنے کا ایک شوق آدمی میں آتا ہے کہ میں سمجھوں. بھائی تو خود سے جان سمجھنا چاہے گا تو چونکہ اس کے ریکوائر پورے نہیں کرتا اس کو سمجھنے کے، تو سمجھے گا تو گڑبڑ کر دے گا، تیری سمجھ میں گڑبڑ ہو جائے گی، اندیشہ ہے اس میں، رسک ہے بہت زیادہ، اور رسک زیادہ ہے. اس مہما اکبر من نفعہما، اس کا نفع کم ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے. اور ڈائریکٹ متون جو ہوتے ہیں نا، ڈائریکٹ حدیث اور قرآن ایسی چیز ہے کہ اگر وہاں سمجھنے میں آپ سے کچھ گڑبڑ ہو گئی، ایمان ہی چلا جاتا ہے، اتنا بڑا رسک ہے وہاں پہ، کیونکہ بات پلٹ جاتی ہے نا، ایک دم غلط سمجھ گئے تو بات پلٹ گئی، جو قرآن میں ہے وہ نہیں ہوتی. اس لیے ان کو ان کے اہل سے سمجھنا، جو قرآن اور حدیث کے ماہرین ہیں ان کے پاس پہنچنا، ان سے ان کے دروس میں شریک ہونا، اور ان سے اگر درس ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، ان سے دین کی بات پوچھتے رہنا، ان سے کہتے رہنا کہ آپ ہمیں دین سمجھائیے، تو جو بھی دین کی بات سمجھائیں گے وہ کہیں نہ کہیں قرآن میں ہی ہے، کہیں نہ کہیں حدیث میں ہی ہوتی ہے. وہ اس طریقے سے قرآن والی زندگی کو اپنانا ہے. رمضان کا مہینہ جو ہے وہ قرآن سے شغف پیدا کرنے کا مہینہ ہے اسپیشل. اسی وجہ سے ماشاءاللہ گھر گھر تراویاں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں تراویاں ہوتی ہیں، لوگ وہ پانچ پانچ پارے سننے کے شوقین ہوتے ہیں، شبینے سننے کے شوقین ہوتے ہیں. اللہ پاک دل میں ہی لاتا ہے ایک شوق سننے سنانے کا، پڑھنے پڑھانے کا. اللہ پاک مسلمانوں کو مبارک فرمائیے بات، چونکہ یہ بہت اچھا وصف ہے، یہ اور قرآن سے محبت کی دلیل ہے یہ. اور جب تک قرآن پاک کی محبت اور عظمت دل میں رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ دین میں ترقی رہے گی. تو اس وجہ سے اس سے اور محبت کرنا ہے، اور اس کی زندگی سے محبت کرنا ہے. ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآنی زندگی. قرآنی زندگی سے محبت ہو جائے، قرآنی زندگی سے محبت اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا جہاں سے تعلق ہے وہ آیت وہاں رکھنا لے جا کے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن کی آیت ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. تو اب یہ زبان پہ رہنے کے بجائے آنکھ میں رہنا آیا تھی، اس کہتے قرآن کی آیت جہاں ہے وہاں رکھنا. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال باطل میں ایک دوسرے باطل طریقے سے ایک دوسرے سے مت کھاؤ. مال کھاؤ ایک دوسرے کا، لیکن حق طریقے پر کھاؤ، نا حق طریقے پر مت کھاؤ. تو ڈیلنگ کرتے وقت، بزنس کرتے وقت جو مال کا تبادلہ ہوگا ایک دوسرے کے، وہ اگر صحیح ہوا تو قرآن پاک ہے وہاں پہ، اپنے آیت کو وہاں رکھا. لیکن مگر وہاں اگر نہیں رکھا تو زبان پہ تو رکھا، وہاں پہ نہیں رکھا. اب ہم نے ساری چیزیں زبان پہ کر لی ہیں، وہ زبان پہ بھی نہیں ہے، وہ صرف رمضان میں ہی لاتے ہیں، وہ بھی غیر رمضان میں تو زبان پہ بھی نہیں ہوتی، وہ دوسری چیزوں دوسری رمضان میں زبان پہ آ جاتی ہے، مگر زبان پہ آ جاتی ہے خالی، ابھی نہیں آ رہی وہ. آنکھوں کی آیتیں آنکھوں میں، کانوں کی آیتیں کانوں میں، منہ کی آیتیں منہ میں، کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو، وسبحوا بکرۃ واصیلا، تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح میں، تسبیح بیان کرو اللہ کی شام میں. تو صبح میں تسبیح کر رہا ہو تو یہ آیت وہاں پہ ہے، وہ نہیں کر رہا ہو تو کہاں ہے. شام میں تسبیح کر رہا ہو تو یہ آیت وہاں پہ ہے، نہیں کر رہا ہو تو کہاں پر ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم کرو دلوک شمس پر اور رات کے اندھیرے میں. اقیم الصلاۃ طرفی النہار، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں طرفوں میں. تو اب آدمی اس جگہ پر نماز قائم کر رہا ہے اس وقت میں، تو وہ آیت وہاں پہ ہے، نہیں تو نہیں ہے. اگر قرآن پاک کی آیت کو اس جگہ پر نہیں رکھا جائے جہاں سے اس کا تعلق ہے، تو ایسا ہے یہ جیسے بلٹ کو بکس میں رکھنا. اگر آدمی ریوالور کی جو گولی ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے گیا کسی دکان پہ، کہہ لیں کہ صاحب مجھے اچھی زبردست قسم کی گولی چاہیے، کہہ لیں گے اس نے ایک نکال کے دیا کہ یہ لے جاؤ، کہیں گے یہ کیا کرتی ہے، کہہ لیں گے یہ تو شیر بھی مار دیتی ہے. کہیں گے وایا زبردست چیز ہے، تو وہ گولی اس نے لے لی دو چار. اب گھر میں چوہا آ گیا، شور مچ گیا، چوہا 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 چوہا. تو اس نے کہا بیوی بیگم فکر مت کر، میرے پاس تو شیر مارنے والی گولی ہے، یہ چوہا کیا چیز ہے، ابھی کرتا ہوں اس کا کام. اس نے ڈبیا میں سے گولی نکالی اور رکھ کے مارا اس کو، ایسا اس کو لگا مگر وہ بھاگ گیا، کہنے کے دھوکہ دے دیا مجھے. کر دیا نا فراڈ میرے ساتھ، شیر مارنے کے نام سے پیسے پورے شیر مارنے کی گولی کے لیے، اور چوہا بھی نہیں مارا، واپس دکان پہ چلا گیا دوسرے دن، کہنے کہ یار تو نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، کہنے کہ میں نے کیا فراڈ کیا، کہنے کہ تو نے کہا تھا شیر مرتا ہے تو چوہا بھی نہیں مارا، وہ بھاگ گیا، کہنے کہ کیسے مارا تھا، کہنے کہ ایسے مارا جیسے مارتے ہیں، کہنے کہ یہ گولی ایسے مارنے کی ہوتی ہے، ارے اس کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھ پھر مار، کہنے ریوالور میں رکھو اس کے بعد اس کو اس کا بٹن دباؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر جا کے شیر مرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو زندگی ہوتی ہے وہ یہ ہے اصل میں، یہ قرآن پاک کے احکام، شادی بیاہ سے متعلق باتیں قرآن پاک کی شادی بیاہ میں ہوں، معاملات سے متعلق باتیں معاملات میں ہوں، اخلاق سے متعلق باتیں اخلاق میں ہوں، اور جناب ثقافت اور تہذیب سے متعلق باتیں ثقافت کے اندر ہوں، رکھ رکھاؤ سے متعلق باتیں رکھ رکھاؤ کے اندر ہوں، چھوٹے بڑوں کی جو حقوق ہیں ان سے متعلق باتیں چھوٹے بڑوں کے حقوق میں ظاہر ہو رہے ہوں، تو وہ قرآن پاک والی زندگی کہلاتی ہے، اور اس کو قرآن پاک کا وجود خارجی بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا وجود لفظی لفظوں میں ہے، قرآن پاک کا وجود خارجی فزیکل وجود انسان کے عمل میں ہے۔ قرآن پاک کی جو خارجی زندگی ہے، بیرونی جو زندگی ہے، وہ انسانی عمل ہے، اور نہ اور کہاں ہے دیکھنے کو، بتاؤ کہاں دیکھو گے؟ قرآن پاک کا فزیکل وجود جو ہے نا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بتاتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تفسیر ہیں۔ اب جس مسلمان کے اندر وہ زندگی آئے گی، قرآن پاک کا وجود خارجی آ جائے گا وہاں پہ، وجود خارجی بولے تو سمجھ میں آ رہا نا لفظ، باہر کا وجود فزیکل اس کا حصی وجود جو ہوتا ہے۔ اور جس وقت یہ مسلمانوں کی زندگی میں قرآن پاک کا وجود خارجی ہو جائے گا، تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ قاعدہ ہے۔ بل لقذف بالحق علی الباطل کا یہ مطلب ہے کہ ہم حق کو لے کر باطل کو مارتے ہیں اور باطل کا دماغ نکال دیتے ہیں، فیدمقہ فیدا ہوا زاہق، ہم اس کا دماغ نکال دیتے ہیں۔ حق کو لے کے باطل کو مارنا حق ہونا نہ جس کو لے کے مارنے کا ہے، حق کے الفاظ کو مارتے ہیں یہ تو نہیں کہا اللہ پاک نے، حق کو لے کر مارتے ہیں۔ تو حق کو لے کر مارنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں قرآن پاک عملی طور پر ہو، احادیث مبارکہ عملی طور پر ہو، سیرت مبارکہ عملی طور پر ہو، تو پھر مسلمان کی زندگی دنیا کی بھی کامیاب ہے اور آخرت کی بھی کامیاب ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب یہ ایک عشرہ رہ گیا ہے، آخر عشرہ، بس تھوڑے سے دن، آج کیا تھا، کون سی شب تھی آج، 90، بس کل سے شروع ہو جائے گا۔ اب آخر عشرے میں اور زور لگا دیں تھوڑا سا، قرآن شریف پڑھنے کا بھی، قرآن سننے کا بھی، نمازوں کے پڑھنے کا بھی، اور جناب ذرا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا بھی، اور روزوں کے اہتمام میں، تراویح کے اہتمام میں، اور شب گزاری کے اہتمام میں، اور اسی طریقے پر تسبیح، استغفار، درود شریف، ان سب چیزوں کی کثرت میں۔ اب جو وقت رہ گیا ہے، اس وقت کو پوری طریقے سے غنیمت سمجھ کر اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو بھی اس کی قدر کرنے والا بنا دے، اور ہمارے لیے اس پورے رمضان کو، پوری امت مسلمہ کے لیے رمضان کو اللہ پاک کو مبارک فرمائے، رحمتوں کے، برکتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ، اور مصیبتوں اور فتنوں کے ختم ہونے کا اس کو ذریعہ فرمائے۔ دعا کرنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا الله، اے مولا کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس بچے کے قرآن پاک پڑھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، اس کے والدین کو قبول فرما لے، اور جتنے بچے یا اللہ ہمارے قریب دوستوں کے احباب کے خاص طور پر ہیں، ان سب کے پڑھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ان کے والدین کو قبول فرما لے، اور سارے ہی بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک سنایا ہے اس رمضان میں، اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، اغزشوں کو معاف فرما دے، کوتاہیوں سے معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، والدین کی مغفرت فرما دے، اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جس کے والدین گزشتہ رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہیں، اے مولا، پتہ نہیں ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، بس آپ سے درخواست ہے کہ ان پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ معاف کرنا آپ کو پسند ہے، معافی مانگنے والے سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ، بوڑھوں کو سزا مل کے ملے گا بھی کیا، ہمیں بھی معاف فرما دیجیے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دیجیے، حافظوں کے والدین کو معاف فرما دیجیے، ان کے دادا دادی کو، نانا نانی کو معاف فرما دیجیے۔ اے بھلا کریم ہمارے رمضان کو مبارک فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ امت پر ایسے حالات شاید ہی کبھی آئے ہیں، ان کا خون پانی سے زیادہ بہنے لگا ہے. اے اللہ یہ گھروں سے بے گھر کر دیے جا رہے ہیں، یہ بے یار و مددگار کر دیے جا رہے ہیں، ان کو ستانے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، ان پر گولیاں برسانے میں لوگ خوش ہوتے ہیں. اے اللہ ان کو تڑپانے میں لوگوں کو راحت ملتی ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں. پروردگار رحم فرما دیجئے، آپ ہی ایک سہارا ہے، آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. پوری امت پر سے فتنوں کو ختم فرما دیجئے، پوری امت سے اس بدامنی کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ اس خوف کے سائے کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ جنگلوں کے اندر، میدانوں کے اندر بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ بے سہارا لوگ بیٹھے ہوئے، اے پروردگار تو ہی ان کا سہارا ہے، تو سہارا بن جا. اے اللہ تو ہم سب کا سہارا ہے. اے مولا کریم تو ضعیفوں کا مددگار ہے. اے مولا کریم کرم فرما دے، رحم فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، پوری امت کی نیا کو سنبھال دے. یا اللہ اس کو کنارے پر لگا دے. اے اللہ اس کا کوئی ناخدا نہیں ہے، اے خدا تو ہی اس کا بھی ناخدا ہے، کرم فرما دے، رحم فرما دے. اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، پوری امت پر رحم فرما دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے احوال کو درست فرما دے، پوری امت مسلمہ میں قرآن والی زندگی کو زندہ فرما دے، قرآنی زندگی کو عام فرما دے، احادیث مبارکہ کی زندگی کو عام فرما دے، علم صحیح کو رواج عام نصیب فرما دے، علم باطل کو ختم فرما دے. اے اللہ غلط فہمی پیدا کرنے والے، غلط علم پھیلانے والوں کو تو ختم فرما دے. اے مولا کریم تو ان کا علاج فرما دے. اے کریم آقا ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، برادران ملک کو ہدایت عامہ سے سرفراز فرما دے. اے اللہ اس ملک میں اسلام کو پھیلا دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے، اسلام کے جھنڈے لہرا دے، حق کی جڑوں کو جما دے، باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دے، باطل اڈوں کو برخاست فرما دے. اے اللہ اے اللہ اہل باطل کو، اے اللہ اہل حق کا خدمتگار بنا دے، ان کا ساتھ عقیدت و محبت رکھنے والا بنا دے، اور اے اللہ ان کو بھی حق سے نواز دے. اے اللہ ان کو بھی دائرۂ حق میں داخل فرما دے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم.